گروپ پانچ جمع ایک کے ممالک ایٹمی مذاکرات میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں، تہران کے مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ جنیوا میں ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے درمیان ایٹمی مذاکرات جمعے کو تیسرے دن بھی جاری رہے۔ شام کے صدر بشار اسد کی گفتگو، ملک کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک کرنے تک فوجی کاروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahitv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس khabrein@sahitv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahitv.ir/ios، urdu.sahitv.ir/android، اور urdu.sahitv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ ماضی کے تجربات سے بات ظاہر ہے کہ مغربی ممالک حق پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اپنا حق تو لینے کی بات کرتے ہیں مگر دوسروں کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے جنیوا میں ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پانچ جمع ایک گروپ کے ممالک کو چاہیے کہ وہ ایران کے ایٹمی معاملے پر کچھ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے ان ملکوں کو سفارش کی کہ وہ ایسے فیصلے نہ کریں جن سے خود ان کو بھی نقصان ہو اور اسلامی جمہوریہ ایران کا بھی نقصان ہو۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے باہر ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے بارے میں کہا کہ اس حادثے میں شکست خوردہ صہیونی حکومت کا ہاتھ پوری طرح دیکھا جا سکتا ہے، جو لبنان، غزہ اور دیگر جگہوں پر مسلم انقلابی قوتوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس قسم کے اقدامات کا ارتکاب کرتی ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے اسی طرح گزشتہ 4 نومبر کو سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن کے مناسبت سے نکالی گئی ریلیوں میں ایرانی عوام کی شاندار شرکت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے عوام نے ان جلوسوں اور ریلیوں میں شرکت کر کے اسلام اور اسلامی نظام کو سربلند کیا اور اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آیت اللہ احمد جنتی نے ایران میں رضاکار فورس بسیج کے ہفتے کے آغاز اور اس مناسبت سے ہونے والی تقریبات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری نظام میں بسیج خداوند عالم کی برکتوں اور الطاف کا مظہر ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے نماز کے پہلے خطبے میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کو عظیم، سبق آموز اور عبرت انگیز واقعہ قرار دیا اور کہا کہ واقعہ کربلا دشمن شکن اور ہمت و حوصلہ عطا کرنے والا واقعہ ہے۔ جنیوا میں ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جمعے کو تیسرے دن بھی جاری رہا۔
جنیوا سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے درمیان جمعے کو دوپہر سے پہلے مذاکرات کا چوتھا دور انجام پایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پانچ جمع ایک گروپ کی طرف سے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ محترمہ کیتھرین ایشٹن نے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات انجام دیے اور اس کے بعد مذاکرات کی تفصیلات سے پانچ جمع ایک کے نمائندوں کو مطلع کیا۔ پانچ جمع ایک کے نمائندوں نے طے کیا ہے کہ بجائے اس کے 6 ملکوں کے نمائندے ایک ساتھ ایران کے نمائندے کے ساتھ بات چیت کریں، ان کی جانب سے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن مذاکرات انجام دیں اور ہر دور کے مذاکرات کے خاتمے پر 5+1 یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی کے نمائندوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں۔ جمعرات کو ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کیتھرین ایشٹن کے ساتھ مذاکرات کے 3 دور انجام دیے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سینئر رکن اور نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعرات کی رات مذاکرات کے اختتام پر صحافیوں کو بتایا تھا کہ مشترکہ دستاویز پر مذاکرات میں پیش رفت حاصل ہوئی ہے لیکن اختلافات اب بھی باقی ہیں۔ سید عباس عراقچی نے جنیوا ایٹمی مذاکرات میں روس اور چین کے وزرائے خارجہ کی شرکت کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اکثر وفود اتفاق رائے کے حصول کی صورت میں جنیوا آنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا انحصار مجموعی اتفاق رائے کے حصول پر ہے جو ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ایک اور رکن نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا مقابل فریق نے یورینیم کی افزودگی کو حتمی دستاویز میں شامل کرنے کی موافقت کی ہے، کہا کہ ایسی کوئی دستاویز قبول نہیں کی جائے گی جس میں ایران کا یورینیم کی افزودگی کا حق شامل نہ ہو۔ دوسری جانب محترمہ کیتھرین ایشٹن کے ترجمان مائیکل مین نے کہا ہے کہ مذاکرات پیچیدہ ہیں لیکن تفصیل اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اختلافات کم کرنے اور تیز رفتار پیش رفت کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیوس نے بھی، جن کی وجہ سے اس سے پہلے جنیوا مذاکرات میں رکاوٹ پیدا ہوئی تھی، کہا کہ مشکلات اور اختلافات کے باوجود ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان اتفاق رائے کا حصول ممکن ہے۔ جرمنی کے نمائندے ہانس ڈیٹر لوکاس نے کہا ہے کہ ہم مشترکہ دستاویز پر کام کر رہے ہیں اور مذاکرات جاری رہنے کی صورت میں ایسے سمجھوتے کا امکان موجود ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ یہ ایران کے ساتھ اتفاق رائے کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے جمعرات کو جنیوا ایٹمی مذاکرات کے بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں تہران کے ساتھ سمجھوتے تک پہنچنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہدف کے حصول کے لیے تمام سفارتی طریقوں سے کام لینے کی ضرورت ہے۔
ایران کے خلاف ایک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ چینی حکومت نے ایران پر عائد پابندیوں کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہونگ لی نے بیجنگ میں اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور چین کے درمیان تیل کے میدان میں تعاون واضح اور شفاف ہے۔ انہوں نے ایران سے تیل کی درآمدات میں کمی کرنے کے تعلق سے پڑنے والے بعض دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تیل کے میدان میں چین اور ایران کا تعاون اقوام متحدہ کے اصولوں کے منافی نہیں اور اس سے کسی بھی دوسرے فریق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بیجنگ اور تہران کے تعلقات ایک واضح اور شفاف دائرہ کار میں انجام پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین ایک طرفہ پابندیوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ واضح ہے کہ چین روزانہ 3.5 لاکھ سے 4.25 لاکھ بیرل تک ایران سے تیل خریدتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، انگولا، عراق اور روس بھی چین کو تیل برآمد کرنے والے ملکوں میں شامل ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے تاجروں کا دوسرا مشترکہ اجلاس نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے تجارتی اور اقتصادی حکام بھی شریک تھے۔ تہران کے ایوان ہائے صنعت و تجارت کے سربراہ یحییٰ علی اسحاق نے ایران اور ہندوستان کے حکام اور تاجروں سے ہونے والے مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان مذاکرات میں باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں فریقین کی دلچسپی کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذاکرات سنجیدہ، مثبت اور پر امید رہے ہیں۔ ہندوستان کے نائب وزیر تجارت ایس آر راؤ نے بھی ان مذاکرات میں ایران اور ہندوستان کے تعلقات کو قریبی اور برادرانہ بتایا اور کہا کہ ہندوستان ایران کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر اپنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اس مشترکہ اجلاس میں ایران کے 50 رکنی تجارتی وفد نے، جس کی قیادت تہران کے ایوان ہائے صنعت و تجارت کے سربراہ یحییٰ علی اسحاق کر رہے تھے، اور ہندوستان کے تجارتی وفد نے، جس کی سرپرستی ہندوستان کے نائب وزیر تجارت ایس آر راؤ کر رہے تھے، حصہ لیا۔ دونوں ہی فریقوں نے باہمی تجارتی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ یہ اجلاس جمعرات کی رات نئی دہلی میں ہوا۔ ایران کا تجارتی وفد دہلی کے بعد حیدرآباد اور ممبئی بھی جائے گا۔ شام کے مختلف علاقوں میں فوج کے تازہ ترین آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ شامی ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ دمشق کے نواحی علاقوں ادلب، لاذقیہ اور حمص میں شامی فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر زبردست حملے کر کے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شامی فوج نے اسی طرح دمشق کے مضافات میں تیشین اسپتال کے جرم میں واقع قابون میں دہشت گردوں کی ایک ٹیم پر حملہ کر کے اس کے سبھی افراد کو ہلاک کر دیا اور ان کے اسلحے اور گولہ بارود کو بھی ضبط کر لیا۔ دمشق کے ایک اور نواحی علاقے قارہ شہر کے اطراف میں بھی دہشت گردوں کا سرغنہ عبید شیخ یاسین ہلاک ہو گیا ہے، اور آس پاس کی سڑکوں پر جو بم گھروں اور دیگر علاقوں میں نصب کیے گئے تو انہیں بھی ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ ادھر ادلب میں بھی شامی فوج نے دہشت گردوں کے ہتھیاروں کے ایک ڈپو اور ان کے خفیہ ٹھکانے کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کارروائی میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ شامی فوج نے حمص کے مضافاتی علاقوں خالدیہ، دارالکبیرہ، غاصبیہ، کفر اللہ اور جبل الشاعر میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں حمص میں شامی فوج نے بہت سے خطرناک اور نشانے بازی میں ماہر دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شام سے یہ خبر یہ بھی ہے کہ فوج نے دمشق میں براج کے 3 علاقوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دمشق کے ان علاقوں میں فوج کی پیش قدمی جاری ہے اور دمشق کے مزید 6 علاقوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ بیروت میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ بم دھماکوں کے بعد لبنانی فوج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی ایک کار کا پتہ لگا کر اسے ضبط اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ لبنانی فوج نے جمعے کی صبح ملک کے شمال مشرقی علاقے بقائے شمالی میں دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی کار کو پکڑ لیا۔ خبروں میں بتایا گیا کہ بقائے شمالی میں مقنا اور یونین کے درمیانی علاقے میں ایک مسلح گروہ کی فائرنگ کے بعد لبنانی فوجی اس علاقے میں پہنچ گئے اور پھر تلاشی کے دوران انہوں نے وہاں ایک کار کو پکڑ لیا جس کے اندر 400 کلو گرام دھماکہ خیز مواد لدا ہوا تھا۔ خبروں کے مطابق لبنانی فوجیوں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کے لیے آس پاس کے گھروں کو خالی کرا لیا۔ واضح ہے کہ منگل کو بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے باہر ہونے والے دہشت گردانہ خود کش بم دھماکوں میں 25 افراد شہید اور 150 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ بحرینی عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر آل خلیفہ حکومت کی بربریت اور ظالمانہ اقدامات کے خلاف سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے ہیں۔ بحرینی شہریوں نے مختلف شہروں میں جملہ قرضگان، مقابہ اور سنابس میں مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کی بدطرفی کا اپنا مطالبہ پھر دہرایا۔ بحرین میں فروری 2011 سے آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کی پرامن تحریک جاری ہے۔ اس دوران بحرینی حکومت کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں اور سعودی فوجیوں نے سینکڑوں بحرینی شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ دنیسنا بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جمعیت الوفاق اسلامی کے سیکورٹی جنرل شیخ علی سلمان نے جمہوریت کے حق میں اور حکومتی مظالم کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف حکومتی کارندوں کے حملوں کی ایک بار پھر مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیلوں میں سیاسی قیدیوں کو ایذائیں دی جا رہی ہیں اور عدالتوں میں جانبدارانہ طریقے سے مقدمے چلا کر سیاسی کارکنوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحرینی حکومت نے 3000 عام شہریوں اور سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے۔ کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کا جائزہ لینے کے لیے افغانستان میں 50 مختلف کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ لویا جرگہ کے 2500 ارکان نے جمعے کے روز ہونے والے اجلاس کے دوران کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کی غرض سے 50 کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لویا جرگہ کی انتظامی کمیٹی کے ترجمان عبدالخالق حسینی پاشائی نے جرمن پریس کو بتایا کہ کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کے متن کا 2 زبانوں پشتو اور دری میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لویا جرگہ کی ہر کمیٹی میں 2 وکیلوں کی خدمات حاصل ہوں گی جو قانونی معاملات کی وضاحت کریں گے۔ عبدالخالق حسینی پاشائی کا کہنا تھا کہ تمام کمیٹیوں کے سربراہان اپنے اپنے اجلاس کے اختتام پر لویا جرگہ کے سربراہ کو رپورٹ پیش کریں گے۔ افغانستان کے سابق صدر اور سابق جہادی کمانڈر صبغت اللہ مجددی کو لویا جرگہ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ لویا جرگہ 4 روز کے اندر اندر کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کے بارے میں اپنی رائے سے حکومت افغانستان کو آگاہ کرے گا۔ کراچی اور صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں میں جمعے کو یوم عظمت نواس رسول منایا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
سانحہ راولپنڈی سے متعلق پنجاب حکومت کی جانبداری کے خلاف مختلف مذہبی شیعہ جماعتوں کی جانب سے کراچی میں یوم عظمت نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا۔ یوم عظمت نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کراچی کی تمام جامع مساجد اور امام بارگاہوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کراچی میں سب سے بڑا مظاہرہ جامع مسجد اثنا عشری کھارا در میں ہوا۔ مظاہرین سے خطاب میں مجلس وحدت مسلمین سندھ کے سربراہ مولانا صادق تقوی نے کہا کہ سانحہ راولپنڈی میں پنجاب حکومت ملوث ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب غیر جانبدارانہ سانحہ راولپنڈی کی تحقیقات کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ راولپنڈی کی تمام ذمہ داری مدرسہ غلام اللہ کے پیش امام پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے منصوبے کے تحت فساد کرایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جواب دے، راولپنڈی میں امام بارگاہوں کو آگ کس نے لگائی؟ مولانا صادق تقوی نے کہا کہ کالعدم جماعت جلوس اعضا پر پابندی کی سازش کر رہی ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اہل سنت علماء کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے کالعدم جماعت کی سازش پر کان نہ دھرتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور حقائق تسلیم کیے۔ مسجد اثنا عشری کھارا در کے علاوہ جامع مسجد نور ایمان، جامع مسجد شاہ نجف، مسجد بوتراب، عزیز آباد سمیت لانڈی، ملیر اور عباس ٹاؤن میں بھی احتجاج کیا گیا، جبکہ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور نواب شاہ میں بھی یوم عظمت نواس رسول کے سلسلے میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ حکومت یک طرفہ کارروائی کے بجائے حقائق تسلیم کرے اور سانحہ راولپنڈی کی تحقیقات میں غیر جانبداری سے کام لے۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 2014 کے بعد افغانستان میں اپنی فوج کی موجودگی کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان چاش ارنسٹ نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کہ 2014 کے بعد بھی امریکی فوجی افغانستان میں موجود رہیں گے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ اس کا فیصلہ امریکی صدر کو کرنا ہے اور انہوں نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ واضح ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے 20 نومبر کو اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں 2015 سے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے بارے میں بات کی تھی، جس کے بعد جمعرات کو امریکہ نے اعلان کیا کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ 2013 کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس سمجھوتے پر دستخط ہو جائیں۔ پرتغال میں ہزاروں پولیس اہلکاروں نے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف دارالحکومت لسبن میں مظاہرہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق احتجاجی مظاہرے کے دوران جو پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر کیا گیا، پولیس ملازمین نے 2014 میں پولیس کے بجٹ میں کمی کرنے پر مبنی حکومتی فیصلے کی مذمت کی۔ مظاہرے میں شریک پولیس ملازمین نے اسی طرح تنخواہوں اور پنشنوں میں کمی کے حکومتی فیصلے پر بھی اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا۔ مظاہرے کا اہتمام پرتغالی پولیس یونین نے کیا تھا۔ پرتغال یورو زون کا وہ ملک ہے جو اقتصادی بحران سے بری طرح دوچار ہے، اور اس نے بین الاقوامی امداد لینے کے عوض اقتصادی کفایت شاری کی پالیسی نافذ کرنے کا عہد کیا ہے۔ اس پالیسی کے تحت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کی بات کی گئی ہے، جس کی وجہ سے پرتغال جیسے ملکوں کے عوام میں اپنی حکومتوں کے فیصلوں کے تئیں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ نامعلوم مسلح افراد نے فرانس کے ساحلی شہر مارسی میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے۔ فرانسیسی ذرائع کے مطابق جمعے کی صبح نامعلوم مسلح افراد نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملے میں پیٹرول بم پھینکے بعد از کیا۔ دو شہریوں کی گرفتاری کو اس حملے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مارسی کی پولیس نے حملے کے بعد شہر کی سڑکوں پر گشت میں اضافہ کر دیا ہے۔ مارسی کی پولیس پر اکثر شہریوں کی جانب سے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ جولائی 2009 میں ہینڈ گرینیڈ سے کیے گئے حملے میں پولیس کی عمارت کو زبردست نقصان پہنچا تھا۔ مارسی فرانس کا سب سے بدامنی والا شہر سمجھا جاتا ہے۔ مارسی شہر میں جرائم پیشہ گروہوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں حکومت فرانس کے لیے سب سے بڑی مشکل میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اٹلی کی عدالت نے سابق وزیر اعظم برلوسکونی کو 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ روم سے موصولہ رپورٹ کے مطابق برلوسکونی کو یہ سزا ایک نابالغ لڑکی کے جنسی استحصال کے جرم میں سنائی گئی ہے۔ میلان کی عدالت نے اعلان کیا ہے کہ نابالغ لڑکی روبی کے ساتھ برلوسکونی کے ناجائز تعلقات اور اس کے جنسی استحصال کے ثبوت کے لیے شواہد اور دستاویزات کافی ہیں۔ برلوسکونی کو 3 مہینے پہلے بھی مالی بدعنوانی اور دھوکہ دہی کے مقدمے میں 4 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ گروپ 5+1 کے ممالک ایٹمی مذاکرات میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ تہران کے مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ جنیوا میں ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ایٹمی مذاکرات جمعے کو تیسرے دن بھی جاری رہے۔ شام کے صدر بشار اسد کی گفتگو، ملک کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک کرنے تک فوجی کاروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔